الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر قال تبارك وتعالى والعصر ان الانسان لفي خسر وقال تبارك وتعالى وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن اراد ان يذكر او اراد شكورا وعن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. بزرگان محترم اور عزیز دوستو, حق سبحانہ و تقدس کی بے پایا رحمتیں اور نعمتیں ہم اپنی اس زندگی میں پاتے ہیں جو اللہ نے ہمیں عنایت کی ہے. ایک وہ نعمتیں جو ہمارے بدن کے بدن ہے, پورا بدن ہمارا جسم اور روح ہے, اور ایک وہ نعمتیں جس پر جسم اور روح کا مدار ہے, یعنی وہ چیزیں اگر ہمیں نہ ملیں جیسے ہوا ہے, پانی ہے, کھانا پینا ہے, تو یہ وہ نعمتیں ہیں جس پر انسان نے ہماری زندگیوں کا مدار رکھا ہے. چلو یہ تمام چیزیں ہیں لیکن وقت نہ ہو تو کیا فائدہ ہے, رات دن کا آنا جانا نہ ہو, یا رات ہی رات ہو دن ہی دن ہو تو اس سے کوئی فائدہ نہیں. انسان کی زندگی اس طرح نہیں گزر سکتی جہاں معتدل ایام ہیں, یعنی دن بھی معتدل ہے رات بھی معتدل ہے. ایک وقت کے بعد انسان تھکتا ہے اور تھکنے کے بعد اسے آرام چاہیے, اور آرام کے لیے اسے سکون چاہیے, اور سکون رات میں ہوتا ہے. جب رات نہیں ہے تو سکون کیسے ہوگا؟ اسی لیے اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں نیند کو بھی اپنی نعمت بتلایا کہ ہم نے بنایا تمہارے لیے وجعل النوم سباتا, آرام کی چیز. کہیں دن اور رات کو بتایا وہو الذی جعل اللیل والنہار خلفۃ لمن اراد ان یذکر و اراد شکورا, اور کہیں یہ فرمایا کہ اللہ جل شانہ اگر تمہاری زندگی کو تنگ کر دے اور رات کو قبض کر لے دن ہی دن ہو تو کون سی ذات ہے جو رات لے آئے, کہیں یہ بھی فرمایا. کہیں یہ فرمایا کہ رات ہی رات ہو تو کون سی ذات ہے وہ جو تمہارے لیے دن کی روشنی لے آئے. معلوم یہ ہوا کہ یہ ایسی چیزیں ہیں جو اللہ کی نعمتیں ہیں جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے, اور یہ وقت ہے. اسی لیے وقت یہ بہترین دولت ہے, قیمتی دولت ہے, اور اللہ جل شانہ نے ان وقتوں کی قسم بھی کھائی ہے. کہیں فجر کے وقت کی قسم کھائی والفجر, کہیں عصر کے وقت کی قسم کھائی والعصر. تو اس سے پیچھے ان کو قسمیہ جملہ لانے سے اللہ کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں فجر کی اور عصر کے وقت کی اہمیت کو جانے, وقت کی اہمیت کو جانے. اور جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس, کہ دو نعمتیں اللہ کی طرف سے انسان کو ایسی ملی ہیں کہ ان دونوں دونوں نعمتوں کی وجہ سے انسان دھوکے میں پڑا ہوا ہے، مغبون ان معنی دھوکے میں پڑا ہوا ہے۔ لوگوں میں سے اکثر، بہت کم لوگ ہیں جو وقت کی اہمیت کو جانتے ہیں، بہت کم لوگ ہیں جو وقت کی قدر کو پہچانتے ہیں۔ نعمتانی مغبونان کثیر من الناس، الصحت والفراغ، دو نعمت ایسی ہے جو اللہ کی ہمیں ملی ہے لیکن ہم لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ صحت، تندرستی، کہتے ہیں نا بھائی ایک تندرستی ہزار نعمت، آنکھ سلامت ہے، کان سلامت ہے، ہاتھ پیر سلامت ہے، تمہارا بدن سلامت ہے، اس قابل ہے کہ تم کوئی کام کر سکتے ہو، تو یہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اور اللہ جل شانہ چاہتے ہیں کہ ان نعمتوں میں ہم انہی چیزوں میں لگائے جس کا اللہ ہمیں حکم دیتے۔ اللہ نے کیوں دیا یہ سب کچھ؟ اللہ کے پیدا کرنے کا مقصد کیا تھا؟ اس دن رات کا، وقت کا، انسانوں کا، مذکر اور مؤنث کا، اور پھر اس انسان کے لیے ساری چیزیں پیدا کرنا جس پر انسان کی زندگی کا مدار ہے۔ کچھ نعمتیں ایسی ہیں جو اللہ جل شانہ نے زمین میں ودیعت رکھی، بعض ایسی ہیں جس کے اندر نسلوں کا اللہ جل شانہ نے ایک نظام چلایا، چوپائے ہیں، اور اس کے اندر کی جو نعمتیں ہیں، ایک بڑا جانور ہے تمہارے سامنے کھڑا ہو گیا اور اس نے اپنی گردن جھکا دی، کیوں؟ وہ جانور تو جسامت میں تم سے بڑا تھا، اگر اللہ چاہتے تو وہ اس کو تم پر قدرت دے دے، لیکن اللہ نے اس جانور پر تمہیں قدرت دی۔ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں کہ اس انسان کے لیے تم نے تابع رہنا ہے، اور انسان کو اس لیے بنایا کہ اسے خالق کائنات کا تابع دار رہنا ہے، اس کو خالق کائنات کا فرما بردار رہنا ہے، اور پیدا بھی اسی لیے کیا گیا اس کو۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اسی لیے اکثر مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں لیعبدون کی جگہ بعض میں لکھا ہے لیعرفون، ہم نے انسان اور جنات کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ مجھے پہچانے، حق تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، میں نے اس لیے پیدا کیا تاکہ اللہ کی معرفت پیدا ہو جائے۔ تو اللہ کی معرفت کے لیے ہمیں پیدا کیا تھا، لیکن ہم لوگ ہیں کہ ہم اپنے وقت کو کیسا گزارتے ہیں ہمیں پتا ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا، اور وہ مشہور حدیث ہے جو آپ سنتے ہیں، لا تزال قدم عبد حتی یسأل عن اربعین، انسان کے قدم قیامت کے میدان سے اس وقت تک تل نہیں سکیں گے جب تک کہ اللہ جل شانہ کو وہ چار چیزوں کے سوال کا جواب نہ دے دے۔ لا تزال قدم عبد حتی یسأل عن اربعین، سب سے پہلا سوال ہے ان عمره فیما افنا، ہم نے تمہیں 50 سال کی، 60 سال کی، 40 سال کی، 80 سال کی، 90 سال کی، 100 سال کی زندگی دی، بتاؤ اس زندگی میں تم نے کیا کارنامے کی؟ ان عمره فیما افنا، ان جوانی کو تم نے کہاں گزارا؟ اور جوانی میں بھی جو کور وقت ہے، جو قیمتی وقت ہے، جو مین وقت ہے، وہ انسان کی شباب کا وقت ہے، انسان کی جوانی کا وقت ہے۔ اس لیے دوسرا سوال یہ ہوا کہ اس زندگی میں جو تمہیں ہیں، وہ وقت جس میں تمہارے قوا مضبوط تھے، اس کو تم نے کہاں گزارا؟ وعن شبابی فیما ابلا، اپنی زندگی کو کہاں گزارا؟ وہ کسی فارسی کے شاعر نے بڑا خوب کہا ہے کہ بھائی بڑھاپے میں تو ظالم بھیڑیا بھی متقی بن جاتا ہے، وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار، در جوانی توبہ کردن شیو پیغمبری۔ فرماتے ہیں کہ بڑھاپے میں تو ظالم بھیڑیا بھی متقی بن جاتا ہے، جوانی میں انسان اللہ کا بن جائے، اللہ کی ماننے والا بن جائے، قوا مضبوط ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن تم نے اپنے آپ کو اتنا روکا اتنا روکا کہ اللہ کے عوامر کو آپ نے نفس، اللہ کے عوامر نفس کے تابع بن گئے، تو پھر یہ زندگی. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. حق تعالیٰ فرماتے ہیں جو اللہ کے ڈر سے رک گیا، اس کو سامنے، اس کے سامنے قیامت کا منظر آ گیا، کسی بھی گناہ کے کرنے سے پہلے، کسی بھی اللہ کی نافرمانی کے کرنے سے پہلے اللہ کا خوف کہ کل قیامت کے دن مجھے خالق کائنات کے سامنے کھڑا ہونا ہے، مقام رب ہی، اور اس وقت کو سوچ کر اس آدمی نے اپنے نفس کو گناہ سے روک لیا، اللہ کی مخالفت سے روک لیا. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں یہ وہ انسان ہے کہ اس کا جو ماوا ہے، اس کا جو ملجا، اس کا جو ٹھکانہ ہے وہ جنت ہے. فإن الجنة هي المأوى. اور جو لوگ نفس کے غلام ہیں، جو نفس کے پیچھے چلتے ہیں، تو اللہ جل شانہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا. اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے ایک ایسے آدمی کو بھی دیکھا جو اپنے نفس کا غلام ہے، جو اپنے نفس کے پیچھے چلتا ہے، جس نے اپنے نفس کو اپنا خدا بنا لیا؟ من اتخذ الہہ ہوا واضلہ اللہ، اللہ نے اس کو گمراہ کر دیا، یہ گمراہ ہو گیا آدمی. اسی لیے یاد رکھو کہ اللہ کے احکام اگر عقل کی روشنی میں دیکھنے جاؤ گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. امت کے اندر ایک فرقہ پیدا ہوا معتزلہ کا، علم کلام میں باقاعدہ ان کی بحث ہے، جس نے جنت کا بھی انکار کیا، جہنم کا بھی انکار کیا، اور ایسی چیزوں کا انکار کیا جو عقل میں نہیں آئی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے یہ وحی کی روشنی میں آئی ہے، یاد رکھو، یہ ما فوق العقل ہے. اسی لیے منطقیوں کے یہاں یہ فرماتے ہیں کہ حواس خمسہ ظاہرہ باطنہ. کیا معنی؟ کہ پانچ حواس ہمارے اندر اللہ نے ایسے رکھے ہیں کہ جس سے انسان علم حاصل کرتا ہے. کسی چیز کا علم آپ کو حاصل ہوا آنکھوں سے دیکھ کر، کسی چیز کا علم حاصل ہوا ہاتھ سے چھو کر، کسی چیز کا علم حاصل ہوا زبان سے چکھ کر، کسی چیز کا علم تمہیں حاصل ہوا سونگ کر، اور کسی چیز کا علم تمہیں حاصل ہوا عقل کی روشنی میں. اللہ نے جو تمہیں عقل دیے، دماغ کے اندر عقل رکھی ہے اللہ نے، اگر یہ تمام جو تمہارے اعضا بنائے گئے ان کا سوچنے کی ایک حد ہے. میں یہ دیوار تک تو دیکھ سکتا ہوں، لیکن دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے میری آنکھ نہیں دے سکتی، اس لیے کہ میرے سامنے بیریئر ہے. کان ایک وقت تک سنے گا، دور کی آواز نہیں سنے گا. تو یہ ایسی چیزیں ہیں، اس کی ایک حد ہے. اور وحی الہی ایک ایسا علم لے کر آئی ہے جو نبی کی زبان پر تم نے سچ ماننا پڑے گا. اسی لیے ہم نے جو یہ کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کا معنی یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحی کی روشنی میں لائے ہیں، ہم اس کو مانتے بھی ہیں، اس پر ایمان بھی لاتے ہیں. لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کا صرف مطلب یہ نہیں کہ تم نے پڑھ لیا اور ختم ہو گئی بات. زبانیں کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و زباں مسلمان، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. میری نگاہ اور میری نظر اس طرح ہو جائے، میرا دل اس طریقے پر آ جائے جس طرح نبی بتا کر گئے، یہ ہے. تو بات تو چل رہی تھی وقت کی. اکثر وقت ہم لوگ اپنا برباد کرتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے سوال کیا، اور آیا ایک عربی، عربی معنی گاؤں کا رہنے والا، اجلے جو صحابہ کرام ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت ابو بکر ہیں، حضرت عثمان ہیں، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اور دوسرے صحابہ یہ سوال کم کیا کرتے تھے، لیکن ان لوگوں کو ایک تمنا یہ ہوتی تھی کہ کہیں کیسا کوئی ایسا آدمی آ جائے جو گاؤں کا ہو، اس لیے کہ گاؤں کے لوگ ہیں بڑے صاف دل کے ہوتے ہیں، دل میں جو بات ہوتی ہے وہ آ کر پوچھ لیتے ہیں فوراً. تو آیا ایک عربی، آ کر کہا من خیر الناس یا رسول اللہ، لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من طال عمره وحسن عمله، جس کو اللہ جل شانہ بڑی عمر دے، لمبی عمر دے، اور عمل بھی اس کے اچھے ہوں، اس کے عمل بھی اچھے ہوں، تو یہ لوگوں میں بہتر ہے. عمر بڑی ہے لیکن اعمال خراب ہیں، تو جتنے اعمال کرتا جائے گا یہ اپنے لیے جہنم کے ایندھن کو بڑھاتا جائے گا. اس لیے حضور نے فرمایا کہ عمر لمبی ہو، اور عمر لمبی ہونے کے ساتھ اعمال بھی اچھے ہوں. اگر اعمال اچھے ہیں تو پھر اللہ جل شانہ اس آدمی کی مغفرت فرما کر اس کو اپنی خوشی سے نوازیں گے. کسی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ فرمایا کہ اس دنیا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہمیں اللہ نے پیدا ہی عبادت کے لیے کیا ہے تو ہم اپنے وقت کی ترتیب کیسے دیں؟ کیف ننظم اوقاتنا، ہم اپنے وقت کو کیسے ترتیب دیں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ بتلایا، جس چیز کا جو حق ہے اس کو اپنے وقت پر ادا کرو. ابھی وقت شروع ہوا ہے ظہر کی نماز کا، ہم لوگ آئے ہیں جمعہ کے لیے، اس لیے کہ آج ظہر نہیں، آج جمعہ ہے. تو وقت کو اپنی جگہ پر رکھنا جس کے لیے اللہ نے ہمیں کہا ہے. اور اسی لیے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے، ان لربک علیک حقا، تمہارے پروردگار کا بھی تم پر حق ہے، ولی نفسک علیک حقا، تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے، یہ نفس ہے تمہاری باڈی ہے اس کا بھی حق ہے، اس کو باقی رکھنے کے لیے تم نے کھانا پینا بھی ہے، تم کھا اس لیے رہے ہو کہ بھائی اس سے جو قوت پیدا ہوگی اس کو ہم اللہ کی اطاعت میں لگائیں گے. علماء فرماتے ہیں کہ یہ کھانا تمہارے لیے عبادت ہے. اور کچھ اکام کیا آپ نے اور کام کر کر تھک گئے، تو اب ولعینک علیک حقا، تمہاری آنکھوں کا بھی حق ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو گھر میں آپ نے دیکھا کہ ایک رسی لٹکی ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ رسی کیسی ہے؟ کہا یہ ام سلمہ نے رکھی ہے، اور یہ اس لیے باندھی ہے اس رسی کو کہ رات کو جب وہ عبادت کے وقت مصلی پر بیٹھتی ہے تو مصلی پر بیٹھنے سے پہلے وہ اپنے بالوں کو باندھ دیتی ہے، تاکہ اگر اس کو نیند آئے اور نیند کی وجہ سے جھونکا آئے تو رسی کی وجہ سے بال کھینچیں گے اور وہ سیدھے نشاط میں آ جائے گی اور عبادت میں لگ جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو نکالو، عبادت کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے. نشاط ہے عبادت کرو، نشاط نہیں ہے نیند آ رہی ہے نوافل چھوڑ دو، گھر جا کے سو جاؤ. آپ صلی اللہ، تم نہیں تھکو گے، اللہ ثواب دیتے دیتے نہیں تھکے گا لیکن تم تھک جاؤ گے. اس حدیث میں یہ بتلایا خذوا اعمالکم ما تطیقون، اتنے اعمال اختیار کرو جس کی تم طاقت رکھتے ہو. تو تمہاری طاقت ختم ہو گئی, بس بند کر دو اس کو, اور اب نیند ہے تو نیند سو جاؤ, اور پھر صبح میں جلدی اٹھو, فجر کے لیے آؤ, اپنے وقت کے اپنے کام کرو. ہمارے یہ جو کام بگڑے ہیں وہ اس لیے بگڑے ہیں کہ ہم نے اپنے نظام اوقات کو نہیں رکھا. نہ ہمارے کھانے کا کوئی وقت متعین ہے, نہ پینے کا متعین ہے, نہ نیند کا متعین ہے. نتیجہ یہ نکلا کہ ہم اس کا جو اثر ہے ہماری زندگیوں پر پڑا ہے, ہمارے ہیلتھ پر اس کا اثر پڑا ہے. تم ہر کام اپنے وقت میں کرو, دیکھو آپ کی تندرستی صحیح رہتی ہے, آپ کی صحت صحیح رہے گی. وقت پر کھاؤ, وقت پر پیو, وقت پر سو اور وقت پر اٹھو تو صحیح زندگی رہے گی. لیکن اگر ہم نے اپنے اوقات کو صحیح نہیں کیا تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ اس کا اثر پڑے گا ہماری زندگیوں پر, ہم صحیح اعمال نہیں کر سکیں گے. اس لیے اللہ جل شانہ نے وقت کی جو دولت ہمیں دی ہے, حق تعالیٰ اس وقت کی صحیح قدر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں, ان اوقات کو اللہ کی مرضیات میں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں لگانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا الحمد للہ تعالی رب العالمین.